یا شعر عارف بالله شیخ العرف بالعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں گدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں گدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ ترخ تر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کردہ مجھ شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت والا کا کلام آپ نے سنا, دل تو چاہتا ہے کہ مستقل سنتے ہی رہیں. اللہ تعالی حضرت والا کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور کروٹ کروٹ جتنا نصیب فرمائے. حقیقت یہی ہے کہ جیسے کہ حضرت کے آخری شعر سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے دل کو آدمی سمجھاتا ہے کہ اگرچہ خون آرزو بہت تلخ چیز ہے, یعنی ہر ایک شخص یہ خون آرزو نہیں کر سکتا, لیکن یہ دل اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے. اگر تو کوئی اور راستہ ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس راستے سے اللہ کو پالیں, لیکن اس راہ کا سب سے قریب تر راستہ ہی یہ ہے کہ اپنے ناجائز خواہشوں اور حسرتوں کو آدمی چھوڑ دے اللہ کے لیے, اپنے گھر خاندان برادری میں بہت ساری چیزیں غیر شرعی ہوتی ہیں, جہاں تک شریعت نے گنجائش دی ہے ان گنجائشوں کو اختیار کر سکتا ہے. ہر ایک کے لیے معاملات بھی الگ الگ ہیں, عام لوگوں کے لیے مسائل اور ہیں, خاص لوگوں کے لیے مسائل اور ہیں. بوقت ضرورت انہیں مفتیان کرام سے معلوم کر لینا چاہیے کہ کس حد تک گنجائش ہے, تاکہ بالکل لیا انقطاع نہ ہو. بعض اوقات آدمی جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے, جس کے نتیجے میں عزیز رشتہ دار دوست احباب سب ناراض ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک گنجائش ہے اس گنجائش پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہاں جہاں پر حدود ہی ختم ہو گئی ہوں اور کوئی گنجائش نہ ہو تو وہاں بالکل صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھئی ہمارا راستہ الگ ہے, آپ کا الگ ہے. آخر آپ سبھی کے لیے انتظام کر رہے ہیں کہ یہ نہ ناراض ہو وہ نہ ناراض ہو, تو آخر اہل ایمان کے لیے, اہل دل کے لیے, دینداروں کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اصل تو وہی تھے, لیکن چونکہ بے قدری ہے, بے قدری کا معاملہ ہے نا, چونکہ یہاں دین کی قدر نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں پیشین گوئیاں بھی ہیں تو وہ بھی پوری تو ہونی ہے, اور پوری کس طرح سے ہوں گی؟ اسی طرح سے ہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پرانے لوگوں کو لوگ گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے کہ میاں انہوں نے یہ غلط لکھا اور یہ غلط کہا اور ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور یہ غلط لکھا. تو اس طرح سے لوگ کہیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیاں تو بہرحال پوری ہوں گی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ گانے والوں کی عزت ہوگی, موسیقی گھر گھر ہوگی, یہ سب پیشن گوئیاں آپ نے فرما دی 1400 سال پہلے. اور ایک حدیث جس میں تقریباً 72 نشانیاں قیامت کی بیان کی گئی ہیں, سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ کہ لوگ نمازوں کو غارت کرنے لگیں گے. اور آپ سوچئے کہ کس زمانے میں آپ یہ اشارت فرما رہے ہیں, وہ زمانہ کہ جب نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی شخص کہ وہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے, ممکن نہیں. صحابہ کرام تو تعزیت کے لیے گھروں پہ تشریف لے جاتے تھے, اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا کہ خیریت ہے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے, تو تعزیت کے لیے آ گئے کہ خدا نہ کرے انتقال تو نہیں ہو گیا, کوئی اور معاملہ تو نہیں ہو گیا, وہ نماز پڑھنے نہیں آئے. تو ان کے یہاں تو اتنی اہمیت تھی نماز کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نمازوں کو غارت کریں گے, یعنی نماز نہیں پڑھیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے سارے کام ہم کرتے ہیں فرائض و واجبات کی طرف سے انتہا درجے کی غفلت ہے, اور مختلف باتوں پر دو صاحب آپ ٹوکتے ہیں لیکن نماز کا کوئی ذکر نہیں. بعض اوقات میں صبح ریڈیو پر تلاوت آتی ہے ایک جگہ, کبھی کبھی فجر کے بعد اپنی تلاوت کے بعد کبھی, تو شیخ سدیش کی اور شیخ شریم کی غالباً کبھی کبھی آتی ہے, تو اس کے لگانے کے لیے ایک دفعہ میں لگا رہا تھا تو میرے شہر کی ایک پروگرام شاید آتا ہے ریڈیو میں جس میں ہر نئے دن کی جو شہر ہوتا ہے اس کی صبح کیسے ہوتی ہے, تو جو بیان کرنے والا بیان کرتا ہے وہ صبح کے وقت سب کچھ بتاتا ہے کہ بھائی سب ہی کچھ ہوتا ہے لیکن نماز کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہمارے دیگر معاملات کے اندر بھی آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن اس کی نماز کے بارے میں کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہونا تو کیا چاہیے, جب صبح ہوتی ہے تو یہاں کی صبح کیسی ہونی چاہیے کہ صبح اٹھ کے آدمی اللہ کو یاد کرے, وضو کرے, نماز پڑھے, قرآن مجید کی تلاوت کرے. ہماری مسلمانوں کی صبح تو یہ ہونی چاہیے, اور وہاں وہ اور دوسرے سبزی منڈی جا رہا ہے اور جناب یہ کر رہا ہے, چار بجے اٹھ کے وہاں چلا گیا لیکن نہ نماز کا ذکر ہے نہ قرآن مجید, کوئی ذکر نہیں ہوتا کہیں. یہ انتہا درجے کی سمجھ لیجئے کہ دین بیزاری کی باتیں ہیں کہ جو لوگ دین بیزار ہوتے ہیں وہ اپنے دین کا ذکر کرنا بھی توہین سمجھتے ہیں علیہ باللہ. تو بعض لوگ جو ہیں وہ اتنا احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور انہوں نے غیر مسلموں سے ایسی چیزیں سیکھ لی ہیں کہ وہ ان کو اپناتے ہوئے تو فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا لباس ایسا ہے اور ہمارا شعار ایسا ہے, لیکن اپنے دین کی باتوں کو بتاتے وہ انہیں شرم آتی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگ نمازوں کو غارت کرنے لگیں گے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگ بزدل ہو جائیں گے. صحابہ حیران ہوئے کہ بزدلی کیا چیز ہوتی ہے, یعنی ان کے یہاں بزدلی کا بھی کوئی گزر نہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی کیا ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بزدلی کیوں, وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں اس کا تصور نہیں تھا. ان کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ ایک صحابی جب کسی میدان میں گئے جہاد کے لیے تو غالباً وہ اکیلے تھے اور ان پر کئی لوگوں نے یلغار کی, تو بعض لوگوں نے انہیں روکا کہ دیکھو یہ خودکشی ہے, یہ کافی سارے لوگ ہیں اور تم اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے تو ذرا رک جاؤ. تو فرمایا کہ تم مجھے جنت کے راستے سے روکتے ہو؟ فرمایا کہ یہ تو مجھے میری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, یعنی اگر میں شہید ہو گیا تو بھی جنت میں, اور ان کو میں نے مار ڈالا اور غازی ہو گیا تو بھی جنت میں انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاں بزدلی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی, جن کے جذبات یہ ہوں تو وہ بزدلی کو کیا جانے. اس لیے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی بزدلی کیا ہوتی ہے, آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت موت سے نفرت. آج یہی معاملات ہیں, ہر معاملے کے اندر ہمیں دنیا کی بڑی محبت ہمارے دل میں آ گئی اور موت سے ہمیں نفرت ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری نہیں ہوگی تو نفرت ہی ہوگی, اس سے آدمی کو خوف پیدا ہوگا. غالباً میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ مرنے سے کیوں گھبراتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے, آخرت برباد کر رکھی ہے, تو اس انسان آباد جگہ سے ویرانے میں جاتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے, لیکن جنہوں نے اپنی آخرت آباد کر رکھی ہے انہیں دنیا سے جاتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے ہم ایک شخص مدینے میں مر رہا ہے, ایک شخص پاکستان میں مر رہا ہے, ایک شخص کہیں اور مر رہا ہے. فرمایا کہ یہ ظاہری اعتبار سے جدائیاں اور فاصلے ہیں لیکن مرنے کے بعد کوئی فاصلہ نہیں, کوئی فاصلہ نہیں ہے. پھر چاہے کوئی مدینے میں مرے چاہے ایمان پہ خاتمہ اصل چیز ہے, بس اگر ایمان پہ خاتمہ ہے تو انشاءاللہ اندر پھر کوئی فاصلے نہیں, پھر تو لمحے کی چیزیں ہیں. ادھر جان نکلی اور انشاءاللہ صحابہ کرام کس خوشی سے جان دیتے تھے اور یہ خوشی ہوتے تھے کہ کیا کل کتنا مزہ ہے کہ ہم کل صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی, نبی کریم سے ملاقات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ الحمدللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہوا تو ہم فوراً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہو جائیں گے. تو بات ساری یہ ہے کہ انسان اس فتنے کے دور میں خاص طور پر اپنے ایمان کو بچا کر اللہ تعالی کی مدد سے قبر تک لے جائے تو وہ شخص کامیاب ہے. بس اگر ایمان بچ گیا, اور خدا نہ کرے سبھی کچھ بچ گیا ایمان نہیں بچا, تو بات یہ ہے کہ اصل تو وہ جو بظاہر بچ رہا ہے وہ بچا نہیں، وہ تو تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک بکری کا گوشت آیا تو آپ نے اس کو تقسیم فرمایا صرف، پھر پوچھا آپ نے لوگ تقسیم، آپ نے کسی کی ذمہ لگایا بھائی اسے تقسیم کر دو، بعد میں آ کے پوچھا کہ ہاں بھائی سب تقسیم ہو گیا، تو فرمایا کہ ہاں ایک دستی رہ گئی. فرمایا کہ بس جو تقسیم ہو گیا اصل میں وہی باقی رہا، باقی جو رہ گیا وہ تو یہاں کی چیزیں ختم ہو جائے گی. تو اصل جو چلا گیا اصل وہ ہے. غالباً ایک بزرگ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور بہت ہی قیمتی شال لے کر آئے ان کی اہلیہ کے لیے. تو آپ گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ شال آئی ہے تمہارے لیے ہدیہ اور بہت ہی قیمتی ہے، اسے تو سنبھال کے رکھنے کو جی چاہتا. فرمایا تو بس آپ ہی رکھ دیجئے سنبھال کے. پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں دعوت میں کہیں شادی میں جانا تھا تو کہا کہ وہ ایک شال آئی تھی آپ کو، میں نے کہا تھا سنبھال کے رکھ دیجئے وہ دے دیجئے. فرمایا تم نے تو کہا تھا سنبھال کے رکھ دو، میں نے رکھ دی. تو کہا کہ دیجئے. پھر کہا کہ بھائی وہ تو میں نے آخرت کے لیے رکھ دی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ یہاں استعمال کی جاتی، اس کو تو ہمیشہ کے لیے میں نے سنبھال کے رکھ دیا. اس کو انہوں نے فوراً اسی وقت خیرات کر دیا، کسی کو دے دیا تھا. تو ان لوگوں کے معاملات یہ تھے اصل میں کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں تھی ہی نہیں، آخرت کی محبت تھی اصل. اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی کوئی حصہ اس کا پیدا فرما دیں. اصل یہی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکلے، آخرت کی محبت، آخرت کی تڑپ انسان کے دل میں پیدا ہو، پھر سب کام آسان ہو جاتے ہیں. ابھی میرا سفر میں جانا ہوا تو حضرت مولانا تاج محمود امروڑ شریف کے جو بزرگ تھے ان کی قبر پر بھی جانا ہوا. بہت سادہ سی قبریں ہیں اور چند قبریں ہیں وہاں پر صرف، اور 1929 میں ان کا انتقال ہوا. اندازہ لگائیے رات کے 1 بجے کے قریب، نہیں اتنا لکھا تھا کہ رات کو 1 بجے فلاں تاریخ 1929 کو ان کا انتقال ہوا. لیکن ابھی جو آپ نے اشعار سنے جس میں یہ تھا نا کہ جام و مینا، دنیا کے جام و مینا پر نہیں مرتے، دنیا کے فانی جام و مینا پر، بلکہ اصل ہمیشہ ہمیشہ کے جو جام اور مینا ہے اس پر مرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ آتا ہے، بلکہ اب تک وہ مسجد موجود ہے کہ ایک مسجد تھی درمیان میں، انگریز وہاں سے نہر نکالنا چاہتا تھا تو مولانا تاج محمود صاحب کے پاس وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ مسجد ہم توڑنا چاہتے ہیں تاکہ نہر ہماری سیدھی نکلے. فرمایا کہ مسجد تو جو ایک مرتبہ بن گئی بن گئی، قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے، اسے نہیں تم توڑ سکتے. تو اس نے اپنا زور کچھ دکھانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے زیادہ الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر اگر تو کہے تو میں تیرے لندن کو تباہ کر دوں جلال میں آ کے، اور یہ کہہ کے اس طرح انگلیاں فرمائی. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ انگلیاں نہیں ہیں بلکہ راکٹ ہیں اور وہ اسلحہ بن گیا کہ جیسے، اور مجھے بالکل ہلتا ہوا نظر آیا لندن پور. بہرحال آج بھی وہ مسجد الحمدللہ موجود ہے، نہر تھوڑی سی گزر رہی ہے دوسری جگہ سے لیکن مسجد اپنی جگہ قائم. تو یہ وہ بزرگ تھے، نہ کسی روب میں آتے تھے نہ کسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف کے سوا ان کے دلوں میں کوئی اور خوف نہیں ہوتا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ جب ان بزرگوں کے معاملات کو ہم پڑھتے ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آسمان و زمین کا فرق محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کا خوف نصیب فرما دے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کا خوف پھر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اور اللہ کا ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں آدمی ان کاموں سے بچے، ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جواز کی حد تک جہاں تک گنجائش ہے اس گنجائش کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب گنجائش نہ ہو تو پھر اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. اس لیے ہمیں اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا اور ان کو اپنے دل میں بسانا، ان کی طرف رغبت رکھنا، یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش. اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، پھر فرمایا دوبارہ ہو گیا، فرمایا پھر توبہ کر لو، پھر آیا کہ پھر گناہ ہو گیا کہ پھر توبہ کر لو. تو بار بار اس نے کہا کہ گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لو. یعنی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، آدمی کوشش کرے کہ گناہ نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر استغفار کرے، توبہ کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے غالباً چار مرتبہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کا جو جی چاہے کرے. یعنی جب یہ توبہ کر رہا ہے بار بار تو اب جو چاہے کرے، یعنی اگر توبہ کرتا رہے گا تو میں معاف کر دوں گا توبہ کو، اور میں معاف کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا. یہ گناہ کرتے کرتے تو تھک سکتا ہے، لیکن میں معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. تو اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے ایک تو یہ بھی آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں. اگر گناہ ہو جائے توبہ کرے، فوراً استغفار کرے، صدق دل کے ساتھ اس وقت توبہ ہونی چاہیے. کیونکہ توبہ کی جو شرائط ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایسا عزم ہو کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. جب توبہ کر رہا اس وقت یہ عزم ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر توبہ کر لی. اس طرح سے اگر 70 مرتبہ بھی روزانہ توبہ کر لے، گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو وہ تو ایسے کریم ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اور کہا کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے رب کے سوا کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، وہ جو چاہے کریں، اختیار ہے انہیں. تو اس لیے جب آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو گویا وہ یہ اس کو اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس گناہ پر پکڑ بھی فرما سکتے ہیں، اور چاہیں گے تو معاف بھی فرما دیں گے. تو اس لیے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ سوچ عطا فرما دیں کہ معاف کرنے والا تو وہ ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی حیا عطا فرمائے کہ ہم انہیں ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ کریں، اور بالفرض اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں. کیونکہ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کا رونا دیکھنا چاہتے ہیں، گڑگڑانا دیکھنا چاہتے ہیں، آہو بکا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں، روتا ہے یا نہیں، گڑگڑاتا ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے غالباً ایک بات عرض کی تھی کہ ایک بزرگ رو رہے تھے. فرمایا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا بھوک لگی. کہا بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، تم بچے ہو جو رو رہے ہو. کہا کیا پتا اللہ تعالیٰ میرا رونا دیکھنا چاہتے ہوں، سننا چاہتے ہوں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے آگے روئے، گڑگڑائے، اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اب ایک بڑا آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، لازمی بات اس کو پتا ہے رونے سے بھوک تو ختم نہیں ہوتی، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا ذہن میں یہ تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب اس کو بھوک لگ رہی ہے تو روئے کہ یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کھلا. اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ اب چاہے جس کے ذریعے سے دے، لیکن دینے والا وہ قادر مطلق ہے. اس لیے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر فکر ہو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا نام لیں، قرآن مجید سے محبت ہو، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جایا جائے. یہ وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آ جاتے ہیں. اور پھر اگر کبھی کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ شکستہ دل ہوتا ہے، تو شکستہ دل ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جائے قیام ہے. یعنی جو دل ٹوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس دل میں رہتے ہیں. اور خاص طور پر آدمی جب اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آ جاتے ہیں. بس بات ساری یہی ہے، ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑے، کیونکہ اللہ کا حکم توڑنے کے لیے نہیں ہے. دل تو ہمارا اگر ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ پھر جوڑ دیں گے، لیکن اللہ کا حکم اگر ٹوٹ گیا تو یہ ہمارے لیے یعنی شان بندگی کے خلاف ہے یہ بات کہ ہم اللہ کا حکم توڑ دیں، اللہ کے رسول کا حکم توڑ دیں، نافرمانی کریں، گناہ کے کام کریں. یہ الگ باتیں، ہو جائیں تو توبہ استغفار کر لیں، لیکن دل میں دعایا یا دل میں کوشش نہ کرے کہ گناہ کروں گا. بعض اوقات بعض لوگ توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی تو توبہ کر رہا ہوں پھر کر لوں گا. تو ایسا ہم نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتے ہیں. اگر دل میں اس طرح کے تو یہ توبہ ہے ہی نہیں پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں توبہ تو نام ہی اس کا ہے کہ ایک تو گناہ پر آدمی نادم ہو فوری طور پہ اس کو چھوڑ دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عزم ہو کہ میں آئندہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا. ہاں ہو جائے تو توبہ استغفار پھر کر لے، پھر اسی ارادے سے کرے، نیت سے کرے کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جس وقت توبہ کی جا رہی ہے اس وقت عزم سمیم ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ میں پڑ جائے، بعض اوقات انسان پکی توبہ کرتا ہے لیکن پھر کچھ عرصے بعد مبتلا ہو جاتا ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی بڑی توبہ بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں لیکن بس میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا پھر توبہ کر لوں. بس جب توبہ کر رہا ہوں اصل یہ ہے کہ اس وقت انسان پختگی کے ساتھ توبہ کرے، عزم کے ساتھ. اگر پھر ٹوٹ جائے تو پھر انشاءاللہ اس پر، ویسے بھی حدیث میں آتا ولم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتے گناہ پر. بار بار جو گناہ ہوتے ہیں تو اس کو اصرار کرنا کہتے ہیں کہ گناہ کیا پھر دوبارہ کیا پھر سہ بارہ کیا. تو فرمایا کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ ولم یسروا، وہ اصرار نہیں کرتے یعنی بار بار گناہ نہیں کرتے. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ گناہ ہے، یعنی جانتے بوجھتے نہیں کرتے. کیا مطلب ہوا؟ کہ غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن اچھی طرح جانتے بوجھتے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے وہ ایسے اصرار نہیں کرتے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی تو گناہ کر کے توبہ کر لے تو وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ آدمی سے، ہم سب گناہوں کے پتلے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا جب ہو جائے فوراً توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو. تو فرمایا کہ ایسا شخص اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے. اور ایک حدیث میں ہی فرمایا نا کہ تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ جب آدمی صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فائل ہی ختم کر دیتے ہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے اگر جرم کیا ہے اس پر مقدمہ چل رہا ہے تو عدالتوں میں اس کی فائل ہیں، چاہے وہ باعزت بری بھی ہو گیا تب بھی فائل موجود ہوتی ہے، یہ تو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اس جرم میں پکڑا گیا تھا اور اس پر یہ الزام لگا تھا، ثابت نہیں ہو سکا وہ ایک الگ بات ہے، اس بنا پر اس کو بری بھی کر دیا گیا اور باعزت بری کیا، ساری رسوائیاں کرنے کے بعد باعزت بری کیا گیا. ہمارے یہاں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باعزت جو ہے اس کو بری کیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ایسے کریم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا ان کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ محو ہو جاتا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نا، بلکہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں تاکہ کل میرے بندے کو یہ نہ کہہ سکے کہ میاں تھے تو تم ایسے، اللہ نے معاف کر دیا الگ بات ہے ورنہ تم تو ایسے تھے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسا معاف فرماتے ہیں کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں ان کے ذہن سے بھی اس کو محو فرما دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ایسا کریم رب ہو اس کی نافرمانی کرنا یہ کہاں کی شرافت کی بات ہے، شرافت سے ہٹ کر ہے یہ بات کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. تو آدمی کوشش پوری کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا رہے، اس سے انسان کا قلب پختہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اور گناہ نہ کرنے پر آدمی پکا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک شعر تھا نا ذہن میں آ بھی رہا ہے لیکن زبان پہ نہیں آتا، کہ جامع میں توبہ شکن اور توبہ میری جام شکن. جامع میں توبہ شکن یعنی جو جام ہے شراب کا پیالہ ہے گلاس ہے، یہ توبہ شکن ہے، توبہ کو توڑ دیتا ہے. اور توبہ میری، جب میں توبہ کرتا ہوں تو جام توڑ دیتا ہوں، پیالہ اٹھاتا ہوں تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب توبہ کرتا ہوں تو پیالہ توڑ دیتا ہوں. تو جامع میں توبہ شکن اور توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر پڑا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. یعنی کتنے میں نے پیالے توڑے ہیں توبہ، جب میں توبہ کرتا ہوں تو پیالہ توڑ دیتا ہوں کہ آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن پھر ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میں پھر توبہ کر لیتا ہوں. تو بہرحال آدمی تھکے نہیں، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، گناہ ہو جائے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے. اور پھر کوشش کرے نمازوں کی پابندی کریں، پانچوں وقت نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، عورتیں گھروں میں اہتمام کریں کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں. ان پر جماعت اللہ تعالیٰ نے جب فرض نہیں کی ہے, نہ مسجد میں جانا کوئی فرض اور واجب کیا ہے, ان کے لیے بہت آسانی ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو جائے, چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو, وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اپنے گھر میں وہ نماز پڑھ لیں اول وقت میں, تاکہ جتنی جلدی ہو سکے نماز سے فارغ ہو جائیں. ورنہ وہ چونکہ بیچاری گھروں میں مصروف ہوتی ہیں, کہیں گھر کے کام کاج کر رہے ہیں, کہیں بچوں کا معاملہ ہے, تو نہلانا دھلانا, پیشاب پخانا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو مصروفیت ان کو بہت ہوتی, اس لیے اول وقت میں نماز پڑھ لیں. ورنہ جب بھی موقع مل جائے جلدی سے نماز کی طرف متوجہ ہوں, تھوڑا بہت قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کر لیں, صبح کے وقت خاص طور پر, یعنی صبح اٹھیں, اٹھنے کے بعد وضو کریں, اللہ تعالیٰ کا نام لیں, نماز پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنی چاہیے, بہت زیادہ نہ پڑھ سکے ایک رکوع ہی پڑھ لیں, لیکن پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے سورہ یاسین صبح کے وقت روزانہ پڑھ لیا کریں, شام کے وقت میں سورہ کہف پڑھ لیا, سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں مغرب کے بعد. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہمیشہ تلاوت کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے بھوکا نہیں سلائیں گے, اس کا انتظام فرما دیں گے کوئی نہ کوئی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی تو مشہور روایت ہے کہ جب غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی انتظام کر دوں, آپ نے فرمایا کہ بھئی میرا انتظام تو اللہ نے کر رکھا ہے. فرمایا کہ کسی بیمار تھے, کہا کسی طبیب کا انتظام کر دوں, کہا کہ میرے طبیب خود اللہ رب العزت ہے, جس نے بیمار کیا شفا بھی وہی دے گا. اس نے فرمایا کہ بھئی تمہارے لینے سے تمہارے بچوں کے لیے کچھ کر دوں. فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بھوکا مروں گا یا میرے بچے بھوکا مریں گے, حالانکہ میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہوں. مطلب یہ کہ اس پر ایسا اعتماد تھا, اس اعتماد و یقین کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین اللہ کا معاملہ بھی آپ دیکھیں گے, لیکن اگر یقین نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, ذوق یقین ہونا چاہیے, جب یہ ہوگا تو زنجیریں کوئی چیز نہیں حیثیت رکھتی, وہ ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر آدمی کہتا ہے میں اتنے عرصے سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں, تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, اتنے عرصے سے میں فلاں دعا بھی مانگ رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ میں میری دعا ہی قبول نہیں کرتا, یہ حال ہوتا ہے, شکوے کرنے بیٹھ جاتا ہے انسان. تو اللہ سے شکوہ مت کیجئے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے. ہمارا کام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, عاجزی اختیار کرنا ہے, توبہ استغفار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنی ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی زبان سے سنوں کہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے یا نہیں پکارتا. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے, اور ہم اپنا کام کرتے رہے, پورا کرنا اللہ کا کام. البتہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تفویض کرنا چاہیے, تجویز نہ دے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ایسا کر دے ایسا کر دے ایسا, بلکہ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو ایسا کر دیجیے, ورنہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فرما دیجیے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. بعض وقت ہم اللہ سے موت مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو اس لیے. اور بعض وقت ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آ جاتا تو کہتا اچھا ہوا بھی نہیں ہوا, ورنہ میں بھی چلا جاتا. کسی گاڑی سے آدمی جانا چاہ رہا ہو اور سیٹ نہ مل رہی ہو تو ادھر ادھر سفارشی بھی کرا رہا ہے, کسی طریقے سے دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ بھی ہو جائے, لیکن نہیں ہوتی, دعا قبول بھی نہیں ہوئی, انتظام بھی نہیں ہو سکا. اور پھر اچانک پتہ چلا اس گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا, اب کہتا ہے اللہ تیرا بہت شکر ہے, بڑا اچھا ہوا کہ میں نہیں ہوا بھائی, اگر ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا. تو بات یہ کہ ہمیں اپنے مصلحتوں کا پتہ کب ہے, اس لیے اللہ کے ثبوت کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دیجیے. اپنے طور پہ تو ٹھیک ہے, اگر انسان نے کہیں جانا ہے, ضرورت ہے تو جائے, ساتھ میں اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ خیر اور عافیت والا سفر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق دے, اپنے ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن مجید کی تلاوت صبح سورہ یاسین کی, شام میں سورہ واقعہ کی, رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت, اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اولاد کو، والدین کو، اے اللہ سب کو اپنے فضل خاص سے تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، جاننے والے یا اللہ اس دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والدہ کا پچھلے جمعرات کو انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. عبد الجبار ان کا نام، ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پیچھے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں یا اللہ جو دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین موجود ہیں، اے اللہ انہیں ان کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی عظمت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعیمہا وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل، ونعوذ بک من النار یا اللہ وما قرب الیہا من قول او عمل. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما، دائمی طور پہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے نام کی عظمت ہمیں عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما. الہ العالمین ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، یا جس نے ہم سے کہا، یا اللہ سب کی حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما. بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، مقروض ہیں تو قرضوں کو ادا فرما، پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.